الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ توجہ کے ساتھ، بات چیت سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے بیان سنوں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم سیکھ پائیں گے۔ جن کے لیے ممکن ہو ایک اور نیت کر لیں کہ بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ سبحان اللہ، تو جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، با ادب با نصیب۔ جب تھک جائیں، جو بزرگ ہیں نہیں بیٹھ سکتے کوئی بات نہیں، جو بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور پھر تھک جائیں تو نارمل انداز میں بیٹھ جائیں، پھر یاد آ جائے پھر بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، ایسی ایسی حدیثیں سنتے ہیں، ایسے ایسے فضائل سنتے ہیں کہ دل جھوم اٹھتا ہے کہ میرے آقا پر درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں کتنی ہیں۔ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ اور تاریخی واقعہ جو درود پاک کی فضیلت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک بار ایک دوست نے دوسرے دوست سے، ایک بزنس مین دوست نے اپنے دوسرے بزنس مین دوست سے کچھ قرض لیا، اور وہ 3000 دینار تھا۔ جب قرض واپس کرنے کی تاریخ آئی تو جس دوست نے قرضہ لیا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور وہ قرض نہ دے پایا، لوٹا نہیں پایا۔ دوسرے نے قاضی کے پاس جا کر عدالت میں کیس کر دیا، اور جب کورٹ میں کیس ہوا تو قاضی نے 30 دن کا وقت دے دیا، 30 days کا ٹائم دیا کہ 30 دن میں پیسے لوٹانا ضروری ہے ورنہ تم پر سزا سنائی جائے گی۔ اب وہ شخص جو بیچارہ، اس کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا، پیسے بھی اس کے پاس نہیں تھے، وہ سوچنے لگا کہ 30 دن میں 3000 دینار کی رقم کہاں سے لاؤں گا۔ اب اس نے سوچا اور کوئی میرے پاس سہارا نہیں، اس نے مسجد کا ایک کونا سنبھالا اور صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 days، 27 دن گزر گئے اور اب 3 دن باقی ہیں، کنٹینیو درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی آسرا کوئی سبیل کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اور اب 27 دن گزر گئے، 28th رات آتی ہے، خواب میں اسے یہ آواز آتی ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تو گھبرا مت، تیرا قرض ادا کر دیا جائے گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور جا کر اس کو کہہ تو تیری مصیبت حل کر دی جائے گی۔ صبح اٹھا، اس نے کہا کہ آواز تو آئی ہے، بشارت تو دی گئی ہے، لیکن علی بن عیسیٰ وزیر کو کیا کہوں گا کہ خواب میں ایک آواز آئی ہے میرا قرضہ لوٹا دو۔ اب اسی شش و پنج میں ہے، مگر درود پاک کا ورد جاری ہے۔ 29th رات آ گئی، 28 دن گزر گئے، اب وہ عاشق رسول سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی ہے۔ مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا کر کہو کہ تمہارا قرض ادا کر دے، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب جب یہ دیوانہ اٹھا، 2 دن باقی ہیں، 29th دن ہے کہ میرے آقا نے اب تو خواب میں فرما دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ میں علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر کیا کہوں گا کہ مجھے خواب میں آقا کی زیارت ہوئی ہے، مجھے پیسے دے دو، وہ کیوں دے گا مجھے؟ اگر اس نے کوئی پروف مانگ لیا، کوئی مجھ سے جناب اس نے کوئی دلیل مانگ دی، تو میرے پاس کیا دلیل ہوگی؟ اسی شش و پنج میں 29th day، 29th دن بھی گزر گیا، اب 30th شب آ گئی، رات کو سویا، آقا کے پھر خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ۔ یہ عاشق رسول عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، مگر میں علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر کیا دلیل دوں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اس سے جا کر کہو کہ تم روزانہ نماز فجر کے بعد میرے اوپر یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، اس سے پہلے کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ راز تم جانتے ہو، تمہارے فرشتے کرامن کاتبین جانتے ہیں یا رب جانتا ہے۔ اب یہ دیوانہ اٹھا تو اب اس کے پاس دلیل بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے، دا لاسٹ ڈے بفور دا کورٹ، آخری دن جب کورٹ میں جانا ہے، یہ عاشق رسول وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس پہنچتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں مجھے فرمایا ہے کہ میرا قرض آپ ادا فرمائیں گے۔ وزیر کہتا ہے کوئی دلیل بھی لائے ہو؟ کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ راز آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، یا اعمال لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں۔ اس عاشق رسول وزیر نے جب یہ سنا جھوم اٹھا، مرحبا یا رسول اللہ کی صدا بلند کی، اپنے تخت سے نیچے آ گیا، گھر جاتا ہے، واپس آتا ہے، واپس آ کر 3000 نہیں بلکہ 9000 دینار پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے حضور 3000 تو میرے آقا نے حکم فرمایا، یہ اس حکم کی تعمیل ہے، 3000 آپ نے میرے یہاں قدم رنجا فرمایا، یہ اس کا نذرانہ ہے، اور 3000 مزید اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اپنے بچوں کی خیر خواہی کیجئے، اور ایک وعدہ کر کے جائیے گا کہ آپ کا میں اب بھائی ہوں، آپ کو زندگی میں جب کوئی ضرورت پڑے مجھے یاد کر لینا۔ اب یہ عاشق رسول دیوانہ جو آپ سے کچھ گھنٹے پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، پریشان تھا، دکھی تھا، اب 9000 دینار لے کر اس کورٹ میں پہنچتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کورٹ کا سما ہے، جج بیٹھا ہے، وہ قرض خواہ بھی موجود ہے جس نے دعویٰ کیا تھا آج ڈیسیشن سنانا ہے، سارے جانتے ہیں کہ مفلس ہے، کاروبار اس کا تباہ ہو چکا ہے، آج یہ پیسے لا نہیں سکے گا، اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جائے گا، لیکن یہ عاشق رسول جھومتا ہوا آتا ہے، آتے ہی 3000 دینار جج کی بارگاہ میں پیش کر دیے کہ حضور میرا قرض ادا کر دیجیے۔ سب کو شوق لگا، سب حیران ہو گئے، سوال ہوتا ہے اتنی کم مدت میں اتنی بڑی رقم کیسے لے کر آ گئے ہو؟ اس عاشق رسول نے کیا کہا؟ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میرے آقا کی نظر کرم ہے۔ اب پورا واقعہ سنا دیا کہ میں نے تو درود پاک پڑھا، یوں مجھے دیدار ہوا، یوں میں وزیر کے پاس گیا، اور مجھے میرا قرضہ یوں اتر گیا۔ اب اللہ اللہ، پہلے کے لوگ کتنے اشاک تھے، وہ جج جو تھا، وہ جو اس وقت فیصلہ سنانے والا تھا، اپنے جگہ سے اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا، کورٹ کو چھوڑ کر گھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے، تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں، یہ 3000 دینار میری طرف سے بھی قبول فرما لو۔ اب کتنے ہو گئے اس کے پاس؟ 12000 ہو گئے۔ اب اس کی باری آئی جس کو قرض لوٹانا تھا، وہ کہتا ہے میں بھی تو نبی کا غلام ہوں، میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، کاغذ اور قلم لائیے، میں اس اپنے دوست کو قرض معاف کرتا ہوں۔ 12000 دینار لے کر وہ عاشق رسول جو قلاش تھا، جو مفلس تھا، جو مقروض تھا، اب 12000 دینار لے کر درود پاک کی برکت سے اپنے گھر لوٹ رہا ہے۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس نیت سے درود نہ پڑھیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس نیت سے درود نہ پڑھیں کہ کاروبار میں برکت ہو جائے، اس نیت سے درود نہ پڑھیں کہ پیسے بڑھ جائیں۔ یہ وہ ضمنی فائدے ہیں، یہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایکسٹرا بینیفٹس ہیں جو درود پاک کی برکت سے ملتے چلے جاتے ہیں۔ درود پڑھیے کہ رب کا حکم ہے، درود پڑھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بیان میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کل دنیا میں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، آج کل پانچ معاشرے میں گال تھی کہ دل بہو مضبوط ہونو کھپے، ہارٹ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دل کمزور ہے تو باڈی کمزور ہو جاتی ہے، اور ہارٹ ڈیزیزز جو دل کی بیماریاں ہیں، بندہ ان سے بہت کانشیس ہوتا ہے، بہت فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں دل کی بیماری آ گئی تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور جناب کولیسٹرول بڑھ جائے گا تو وینز بلاک ہو جائیں گی. اسی طرح ڈائبٹک اور بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے. اور جیسے جیسے ان بیماریوں کی اویئرنیس آ رہی ہے, اب لوگ اپنا ڈائٹ پلان بناتے ہیں, اپنے کھانے پینے کے شیڈول کو بناتے ہیں اور کئی چیزوں کی احتیاط کرتے ہیں, اور یہ ہونا بھی چاہیے اچھی نیتوں کے ساتھ. اگر اپنے علاج اور اپنی صحت کا خیال رکھے لیکن اس پہ بھی اچھی نیت یہ کر لے کہ میں اگر صحت مند ہوں گا تو اللہ کی عبادت اچھے انداز سے کر سکوں گا, تو علاج کرنا احتیاط کرنا بھی ثواب کا کام ہو جائے گا. تو اب یہ تو وہ بیماریاں ہیں جس پر ساری دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہارٹ اسٹرانگ کیسے ہو. لیکن آج جس بیماری پر میں نے بات کرنی ہے اور ہم نے مدنی پھول سیکھنے ہیں, یاد رکھیں کہ دنیا کی جو بیماری ہے نا اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے, اینڈ کیا ہے اس کا. بندہ بیمار ہوا, بیماری بڑھی, احتیاط نہ کی تو جان سے چلا جائے گا, مر جائے گا. یعنی اس کا نقصان کہہ لیں کہ اینڈ اس کا یہ ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کو ہم باطنی بیماریاں کہتے ہیں, دل کی چھپی ہوئی بیماریاں, وہ بیماریاں کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ جان نہیں بلکہ ایمان لے لیتی ہے, ایمان برباد ہو جاتا ہے. اب بتائیے کون سی بیماری زیادہ ڈینجرس اور کس کا علاج پہلے ضروری ہے. ظاہر ہے اس بیماری سے ہمیں پہلے بچنا چاہیے جو ہمارا ایمان ہم سے چھین سکتی ہے, کیونکہ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ جسمانی بیماری جو ہے نا, کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں بڑے شکوے شکایت کرتے ہیں, بڑے جناب آل فال بکتے ہیں, حالانکہ روایتوں میں آتا ہے بیماری گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہے. جو بیماری پر صبر کرے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے, جو بیمار ہو اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو دنیا کی بیماری تو بعض اوقات درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے, لیکن یہ جو دل کی بیماریاں ہیں یہ ایمان برباد کر دیتی ہیں. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ کون سی بیماریاں ہیں, آج تک تو ہم نے کولیسٹرول, ڈائبٹک, بلڈ پریشر اور دنیا بھر کے وائرس کے بارے میں سنا تھا, یہ آج مولوی صاحب کون سی بیماری لے کر آ گئے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ علم دین سے دوری کی بنا پر, حالانکہ قرآن و حدیث میں ان باطنی بیماریوں کا تذکرہ موجود ہے, اور آج اسی طرح کی ایک بیماری کہ جو بیماری کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہو. رائی کا دانہ نا, یہ مثال کے اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں یہ بیماری ہو وہ بندہ جنت سے دور کر دیا جاتا ہے. اور وہ کون سی بیماری, یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے, وہ بیماری تکبر کی بیماری ہے, پراؤڈ, غرور, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. اور صرف ایک بیماری ایسی نہیں جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے, اس کی پوری ایک فہرست ہے. حسد, ریاکاری, بدگمانی, دل کے اندر کینہ پال لینا, بغض, ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جو انسان اپنے دل میں لے کر چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں جب تک آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو کولیسٹرول ہو گیا, جب تک آپ اس کو بچتے نہیں ہیں, بیماری کا پتہ چلتا ہے انسان دوائی شروع کر دیتا ہے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ان باطنی بیماریوں کے نام بھی نہیں پتہ, پھر اس بیماری کا علاج کیسے کریں گے جس بیماری کی علامتیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے ہم نے تکبر کے بارے میں بڑا سنا ہوگا کہ جناب تکبر بہت بری چیز ہے اور تکبر جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, لیکن میں تو تکبر نہیں کرتا. تو آج کے اس بیان میں ہم کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ سنیں گے تکبر کہتے کس کو ہیں, واٹ از دا ڈیفینیشن آف تکبر. اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ تکبر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کتنا برا کام ہے. پھر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تکبر کی علامتیں کیا ہیں. بیماری کی علامتیں ہوتی ہوتی ہیں نا, سر گرم ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے بخار ہے, یہ پتہ ہی نہ ہوتا تو کیسے پتہ چلے بخار ہوا کہ نہیں ہوا. تو سمپٹمز کیا ہیں اس بیماری کے, علامتیں کیا ہیں, کچھ یہ بھی سمجھیں گے. پھر اس کے ریزنز کیا ہیں, کس وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے, وہ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے. اور اللہ نے چاہا وقت ملا تو اس بیماری کا علاج کیا ہے یہ بھی سمجھیں گے. تو بہت اہم ٹاپک ہے آج. اس میں چونکہ ہماری بزنس کمیونٹی یہاں موجود ہے, اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے, تو بعض اوقات انسان غیر محسوس انداز میں انڈیلیبریٹلی, دانستہ نہیں لیکن چونکہ پتہ نہیں ہوتا, تو وہ تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے. سب سے پہلے سنتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آدم صفی اللہ نبینا والی صلاحت وسلام کی پیدائش جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں. فرشتوں کو بھی حکم دیا اور ابلیس کو بھی حکم دیا. تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل میں سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا. کیوں؟ تکبر کیا، پراؤڈ کیا. کیا کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے انکار کا سبب دریافت کیا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. ابلیس نے تکبر کیا تو کافر و مردود ہو گیا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جب اس نے یہ تکبر کیا تو پتہ اس کا حال کیا ہوا؟ اس پر اس کی حسین صورت ختم کر دی گئی، وہ بد شکل اور روسیہ ہو گیا، اس کی نورانیت سلب کر لی گئی. اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ الفاظ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. ترجمہ کنز الایمان، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا گیا، لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. قیامت تک لعنت کا وہ مستحق ہو گیا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ذرا سوچئے، آپ جانتے ہوں گے یا شاید آپ کی معلومات میں آج اضافہ ہوگا کہ ابلیس شیطان اس واقعے سے پہلے اس کا اسٹیٹس کیا تھا، اس کا مقام کیا تھا. اس کا پہلے نام عزازیل تھا، ابتدا سے ہی سرکش و نافرمان نہیں تھا، بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، وہ جنت کا خزانچی رہا. یہ جن تھا مگر اپنی عبادت و ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا، اتنا اس کو مرتبہ مل گیا. اور اس قدر مقرب تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ملائکہ حاضر ہوتے، فرشتے حاضر ہوتے، تو فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا. لیکن کیا کیا اس نے؟ چند لمحوں کا تکبر. پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ معلم الملکوت، ہزاروں سال عبادت کرنے والا، جنت کا خزانچی، فرشتوں کا استاد، اللہ کا مقرب، اتنا سارا کچھ تھا مگر تکبر کیا چند لمحوں کا. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توک اس کے گلے میں پڑ گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ عذاب کا مستحق ہو گیا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، منقول ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا نا، یہ ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہوا، جب یہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا، فرشتوں نے دیکھ لیا، تو منقول ہے کہ حضرت جبرائیل اور حضرت سیدنا میکائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں. رب العباد نے ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا، یعنی فرشتے ڈر گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے. بڑے بڑے فرشتے وہ لرزہ بر اندام رہتے. اسی طرح ایک بار میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام بد کو دیکھ کر آپ یعنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ مشرفہ سے نہایت لپٹ کر گریہ وزاری کر رہے ہیں. یا اللہ، الہی و سیدی، لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی. اے اللہ، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا، اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل غضب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا. یہ حضرت جبرائیل کے کلام ہے. میں اور آپ کس فہرست میں ہیں؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، تو آج اسی بیماری کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں کہ جس عمل نے اتنے بڑے عبادت گزار کو تباہ و برباد کر دیا. اور اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، محرمات باطنیہ، تکبر، ریا، عجب وغیرہ اور ان کے معالجات یعنی ان کے علاج اور ان کا علم جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا ہمیں یہ تعریفیں پتہ ہیں؟ یہ بیماریاں معلوم ہیں؟ ان کے علاج معلوم ہیں؟ ہاں، ہم سے پوچھ لیجئے، اس وقت دنیا میں کس ملک میں کس کی حکومت ہے، کون سی کرکٹ ٹیم کون سا میچ جیتی ہے، دنیا کا کون سا فٹ بالر کتنے پیسے لیتا ہے، کس گلوکار، کس فلم ایکٹر کی کون سی فلمیں آ رہی ہیں، ہمیں ساری بحث کروا لیجئے. دنیا بھر کی جنرل نالج ہمارے پاس ہے. نہیں پتا تو وہ علم نہیں پتا جس کو سیکھنا ہم پر فرض تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں بیماری کیا ہے تو علاج کیسے کریں گے؟ یہ ایسی بڑی بیماری ہے جس نے شیطان کو عبادت گزاروں کا سردار تھا، اسے مردود اور راندائے درگاہ کر دیا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب تکبر کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، تعریف کیا ہے. ہو سکے تو اس کو دوبارہ یاد بھی کر لیجئے گا. خود کو افضل جاننا اور دوسرے کو حقیر جاننا اس کو تکبر کہتے ہیں، یعنی میں سپیریئر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، اسی کو تکبر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ تو جو لوگوں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، تکبر اسی کو کہا جاتا ہے۔ اب تکبر کی بھی تین قسمیں، اللہ کے سامنے تکبر، رسولوں کے سامنے تکبر، اور بندوں کے سامنے تکبر۔ اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا تکبر ہوتا ہے؟ جیسے فرعون نے کیا تھا، کیا کہا تھا؟ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ فرعون کہتا ہے میں رب ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تکبر کیا، اس کا انجام کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، فرعون نے انہیں جھٹلایا، رب کریم نے دریائے نیل میں اسے غرق کر دیا۔ تو تکبر کرنے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اب جو ہمارے درمیان قسم پائی جاتی ہے، جو بیماری پائی جاتی ہے، یہ وہ تکبر ہے جو لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکبر ہوتا ہے، پراؤڈ ہوتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، تکبر کی آپ نے تعریف سن لی، اب آئیے تکبر ہے کتنی بری شے۔ پہلے تو آپ نے شیطان کا واقعہ بھی سن لیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ایک آیت قرآنی سے اس کی شدت کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، انہو لا یحب المستکبرین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں، بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا۔ کیسا پیارا فرمان ہے، آقا کے نزدیک بھی ہوگا اور آقا کا پسندیدہ بھی ہوگا۔ یقیناً ہم سارے چاہتے ہیں، اللہ کرے ہم ان لوگوں میں ہوں۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں، وہ کون ہوں گے؟ کہ جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جو نرم ملائم، مسلمانوں سے مسکرا کر ملنے والا، شفقت کرنے والا، اخلاق میں اچھا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قابل نفرت ہیں، سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفحق ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بےہودہ بکواس کرنے والوں کو تو ہم سمجھ گئے، لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو بھی ہم نے جان لیا، یہ متفحق لوگ کون ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا، اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہمیں تکبر سے بچنا ہے۔ آپ کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ تکبر چھوٹی برائی نہیں۔ سنیے مسلم شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ہمیں تو جنت میں جانا ہے نا، آقا کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ تو تکبر کی اس عادت کو آج سمجھتے ہیں، پہلے چیک کریں گے ہمارے اندر ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو آج انشاءاللہ سچی توبہ کر کے اٹھیں گے۔ اب کچھ آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جب ہم کوئی ایسا بیان سنتے ہیں، کوئی علامہ صاحب یا ہمارے مبلغ یا کہیں بھی ہم بیان میں جاتے ہیں اور کسی برائی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، ہاں وہ میرا دوست ہے نا، وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ دوسرے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ بیان میرے لیے نہیں ہو رہا، وہ فلاں کے لیے ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، میرے گھر والے بھی ایسا کرتے ہیں، میرے خاندان میں بھی ایک ایسا ہی کرتا ہے۔ ہمیشہ یہ ایسی بڑی غلطی ہے، یاد رکھیں یہ اصلاحی بیانات جتنے بھی ہوتے ہیں، ہمیں پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ کسی اور کی طرف انگلی اٹھانے والے کی تین انگلیاں اپنی طرف ہی ہوتی ہیں۔ پہلے اپنی ذات میں عیب تلاش کرو اور اس کی اصلاح کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو کچھ سمٹمز، کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ پہلی نشانی، اس بات کو بندہ پسند کرے کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو۔ یعنی بندے کے دل میں خواہش ہو، یار میں جب بھی جاؤں نا لوگ مجھ سے کھڑے ہو کر ملیں، کوئی کھڑے ہو کر نہ ملے تو دل پر چوٹ لگتی، یار کھڑا بھی نہیں ہوا یار۔ اب بتائیے، اگر یہ کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں مل رہا، میرا کچھ مقام ہے، آئی ایم سپیریئر ہے، میرے دل میں کچھ ہے، جبھی تو میں چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک تکبر کی پہلی علامت، غور کیجئے گا، اگر ہے تو اس کو ختم کرنا ہوگا۔ دوسری علامت، یہ چاہنا کہ اسلامی بھائی میری تعظیم کی خاطر میرے سامنے با ادب کھڑے رہیں تاکہ لوگوں کو میرا مقام و مرتبہ حاصل پتہ چلے۔ کچھ ہم نے دیکھا ہے بزنس مینوں کو بھی، کچھ جناب بڑے لوگوں کو، کہ ان کے ملازمین، ان کے جاننے والے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے آگے با ادب کھڑے رہتے ہیں کچھ لوگ، تاکہ آنے والوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت کا کوئی مقام ہے، تین چار لوگ ہاتھ باندھے کھڑے رہے ہمارے سامنے۔ ابھی جو اس طرح کرتا ہے وہ غور کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، یا چار لوگ کھڑے کر لو اور جہنم میں ٹھکانہ بنا لو، یا اپنے دل سے یہ عادت کو دور کیجیے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور علامت، کہیں آتے جاتے یہ خواہش ہونا کہ میرا کوئی عقیدت مند، کوئی شاگرد، کوئی مرید، کوئی محبت کرنے والا میرے پیچھے پیچھے چلے تاکہ لوگ مجھے معزز سمجھیں۔ کچھ لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے، اپنے ساتھ چار پانچ لوگ لے کر ہی جاتے ہیں اور پھر وہ سارے مل کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر یہ دل کی خواہش ہے، دیکھیں ویسے دوست مل کر جا رہے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن دل کی خواہش ہے میرے پیچھے تین چار لوگ اس طرح چلیں کہ میرا مقام مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح ہو، یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک کسی آدمی کے پیچھے چلنے والے ہوں اللہ تعالیٰ سے اس کی دوری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے لوگ پیچھے چلتے رہیں وہ غور کرے۔ ایک اور علامت، کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانا اس میں ذلت سمجھے، اس بات کو پسند کرے کہ دوسرے مجھ سے ملنے آئے۔ بندہ کہتا ہے میں کیوں جاؤں ملنے، بھائی مجھ سے ملنا ہے تو آ جاؤ میرے پاس، میں کسی کے پاس چل کے جاؤں، وہ غریب آدمی، اس کا کیا مرتبہ، میرا اسٹیٹس، اس کا اسٹیٹس، میں پیسے والا، میں جناب با کمال، میرا رتبہ، میرا مرتبہ، میری عمر، میرا علم، میرا حسن، میری طاقت، اور میں اس کے پاس چل کے جاؤں۔ اگر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کسی کے پاس نہیں جاتا، میرے پاس وہ چل کر آئے، تو تکبر پھر اور کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اس سے زیادہ اچھا سمجھا، اس کو حقیر سمجھا، تبھی تو چل کر نہیں جا رہے اس کے پاس۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے، غریب ہو، مسکین ہو، کسان ہو، بچے ہو، نظر آئے میرے آقا آگے بڑھ کے سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک کی عاجزی اور انکساری، ارے ہم تو ان کے قدموں کے دھول کے ذرے کے برابر نہیں نا، مالک کونین ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے، ہم کوشش کرتے کہ کبھی تو آقا کی دربار میں جائیں اور پہلے ہم سلام کر لیں، مگر قربان جائیے نبی پاک کی عادت مبارکہ پر کہ جب بھی کوئی آتا سلام میں پہل میرے آقا فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہے، میں کیوں سلام کروں، بڑا میں ہوں، یہ آ کر سلام کرے، اللہ اللہ اللہ، کتنا فرق ہے ہماری ہیبٹس اور ہماری عادتوں میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ایسی ہے، ایسی ایمان افروز، آپ کو بات بتاؤں، علماء لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اتنی پیاری ہے، آج بھی سنہری جالیوں پر کوئی عاشق رسول جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام پیش کرے نبی پاک اسے سلام میں پہل فرما چکے ہوتے ہیں، آقا پہلے سلام فرما دیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک کی عادت مبارکہ ہے۔ اور آج ہمارا انداز کیا ہے، میں سلام میں پہل نہیں کروں، سامنے والا سلام کرے، جواب دینا ہوگا تو دے دوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر نہیں، اس کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو، یہ مت سوچنا یہ بالکل صحیح بول رہے ہیں فلاں آدمی کے لیے، میں فلاں کے لیے نہیں، آپ کے اور میرے کے لیے، اپنے لیے بول رہا ہوں، اپنے گریبان میں آج ہم نے جھانکنا ہے اور آج اس اجتماع میں کچھ سیکھ کر جانا ہے۔ ایک اور علامت، کبھی کوئی غریب مسکین بےچارا میلے کپڑے والا آدمی برابر میں آ کے بیٹھ جائے تو دل میں مزہ نہیں آیا، یار یہ کدھر بیٹھ گیا میرے برابر میں، میرے برابر میں بیٹھ گیا، کھڑا بھی کر دیتے بھائی ادھر جاؤ آپ ادھر بیٹھے، میرے برابر میں کوئی کمتر درجے کا آدمی بیٹھے اور اگر میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ کدھر بیٹھ گیا تو میں نے اس کو کمتری سمجھانا، حقیر سمجھا اور یہ اس کو برابر میں بیٹھنا نہ دیا، یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بڑا ہی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بار ایک زمانے کے ولی، بڑے عبادت گزار، اتنی عبادتیں کی کہ آپ کے ساتھ آپ کو سایہ کرنے کے لیے ایک بادل چلا کرتا تھا، آپ جدھر جاتے بادل آپ کے ساتھ ہوتا۔ ایک بار وہ ایک جگہ جا کر بیٹھے، ایک گناہگار مسکین سا شخص سوچنے لگا، یار یہ کتنے نیک آدمی ہیں، ان کے ساتھ بادل چلتا ہے، میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں، شاید ان کی برکتیں مجھے مل جائیں گی، اچھی نیت کی نا، گڈ انٹینشن۔ وہ جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا. اس بزرگ کے دل میں خیال آیا میں اللہ کا ولی, یہ کہاں گناہگار آدمی میرے برابر میں بیٹھ گیا. ان کے دل میں برا خیال, اس کے دل میں اچھا خیال کہ میں اللہ کے ولی کے برابر میں بیٹھوں گا کچھ مل جانا ہے. بیٹھے برابر برابر میں ہیں, خیال الگ الگ ہیں, نیتیں الگ الگ ہیں. اب جب دونوں کھڑے ہوتے ہیں گناہگار ادھر جاتا ہے, نیک بزرگ اس طرف جاتے ہیں, مگر وہ بادل گناہگار کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. اس زمانے کے ولی کو یہ القاء ہوتا ہے کہ جا کر انہیں بتا دو آج سے اپنے اپنے اعمال دوبارہ شروع کر دو, تم نے جو اس کو حقیر جانا یا تکبر کیا اس کی وجہ سے تمہارے سارے نیک اعمال برباد کر دیے گئے. اور وہ شخص جس نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت پانے کے لیے اچھی نیت کر کے تمہارے قریب آیا, اللہ نے آج سے اس کو ولایت سے سرفراز فرما دیا. تو دل کے اندر خیال کیا ہے, عاجزی ہے, یہ تکبر ہے, پراؤڈ ہے, لوگوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی تمنا ہے. برباد ہو جاتا ہے وہ شخص. آپ نے شیطان کا واقعہ سنا, آپ نے نبی پاک کی حدیث پاک سنی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. کہیں ایسا تو نہیں یہ بیماری میں پال کر بیٹھا ہوں اور میرے اعمال برباد ہو رہے ہیں, میں جنت سے دور ہو رہا ہوں اور رب کی ناراضگی کا سبب میں بنتا چلا جا رہا ہوں. آئیے آئیے ایک اور علامت سنتے ہیں. امیروں کی دعوت میں بڑا ٹائم پہ پہنچ جانا, اور کوئی غریب بلائے تو جناب بڑا مصروف ہوں, بڑا بیزی ہوں, ٹائم نہیں ہے. تم دیکھتے تو میں کتنا مصروف ہوتا ہوں, آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ذرا غور کیجئے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس غریب کو آپ نے حقیر تو نہیں سمجھ لیا. امیر کے یہاں 1000 آدمی کی دعوت ہو تو 1050 آدمی پہنچتے ہیں, جس کو نہیں ہوتی وہ بھی پہنچ جاتا ہے, لیکن غریب کے یہاں کون جاتا ہے؟ حالانکہ امیر کے آپ نہ جائے نا تو کوئی نوٹ نہیں کرنے والا, ویسے ہی بہت سارے لوگ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن اگر کسی غریب کے پاس چلے جاؤ تو دل سے دعا نکلتی ہے, وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ فلاں آدمی بھی میری دعوت ہے, میں غریب آدمی میرے پاس آ گیا. لیکن اس کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے کہ جو غریب مسکین دنیا سے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی دعائیں لیا کریں. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کون مقبول ہے. آج جو یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں غریب ہمارا نوکر ہے, ہم نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے. کبھی یہ دل سے دعا دے دے گا نا, آپ کی اتنی مشکلیں دور ہو جائیں گی, آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا, آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ہم مسجد میں جاتے ہیں, ہم نمازیوں سے ملتے ہیں, امام سے ملتے ہیں, کبھی مسجد کے خادم سے ملتے ہیں, مسجد کے چوکیدار سے ملتے ہیں؟ آپ کی بلڈنگ میں نیچے چوکیدار کھڑا ہوتا ہے, اگر وہ مسلمان ہے, روزانہ بلڈنگ میں 100 آدمی داخل ہوتے ہیں, چوکیدار سے کون ملتا ہے؟ پولیس والے باہر کھڑے ہوتے ہیں, ان سے کون ملتا ہے؟ یاد رکھیں, ان سے ملا کریں. میں نے ایک ویڈیو انٹرویو دیکھا تھا اور اس نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور بہت سیکھا میں نے خود بھی, آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک ہمارے ملک پاکستان میں, اللہ تعالیٰ دعا کر دیں, آپ کے ملک میں تو ماشاءاللہ امن و امان ہے, اللہ ہمیشہ قائم رکھے اور ہمیشہ اس ملک کو شاد و آباد رکھے. ہمارا برادر ملک ہے, اسلامی ملک ہے, پاکستان میں حالات امن و امان کے بڑے خراب رہتے ہیں. ایک پولیس انسپیکٹر نے انٹرویو دیا کہ میں, عید کا دن ہے, میری بچی بیمار ہے, میں اس بیمار بچی کو چھوڑ کر عید کی نماز میں مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے گیٹ پر نماز کی چوکی داری کرتا رہا. بچی گھر میں بیمار چھوڑ کر آیا, عید کی نماز ختم ہوئی, سب نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک دی, ایک بھی نمازی نے مجھے عید مبارک نہیں کہا. یہ کہہ کر وہ رونے لگا. وہ کہتا ہے کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ مجھے بتاؤ. میرے پیارے اسلامی بھائی, آپ اور میں روزانہ کئی لوگوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں, انہیں سلام بھی نہیں کرتے. یقین کریں, کبھی کسی چوکیدار, کبھی کسی خادم, کبھی کسی غریب آدمی کو سینے لگا لینا اور پوچھنا آپ کی طبیعت کیسی ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, کیونکہ اس سے کبھی کسی نے اس انداز میں پوچھا نہیں ہوگا. وہ یہ امید بھی نہیں رکھتا ہوگا کہ میرا سیٹ میری طبیعت بھی پوچھے گا, کبھی مجھے اپنے برابر میں ایک نوالا کھانا بھی کھلائے گا. ارے کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو, وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, یا اللہ میرے سیٹ کی مغفرت کر دے, ہماری مغفرت ہو جائے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں یار آج ہم بزنس مین جمع ہوئے, انہوں نے ہماری پیشی کرنی شروع کر دی. تو بھائی یہ ایک ایسی بیماری ہے, میں تو آپ کا علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور یہ صرف پیسے والا تکبر نہیں کرتا. آج یہ بھی کلیئر کر دوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ تکبر کس وجہ سے ہوتا ہے. دیر آر 8 ریزنز, 8 قسم جی وجوہات, 8 وجہ ہیں جس کی بنا پر بندہ جو ہے وہ تکبر کرتا ہے. سب سے پہلی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ علم. جی ہاں, علم رکھنے والا عالم یہ بھی تکبر کرتا ہے. اس کو انشاءاللہ ڈیفائن کروں گا. دوسرا ریزن وہ کون ہے؟ عبادت کرنے والا. جی ہاں, عبادت گزار بھی تکبر کرتا ہے, میں سارا دائم نماز پڑھتا ہوں, یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا, حقیر. میں تہجد گزار, یہ مسجد میں بھی نہیں آتا, حقیر سمجھا. میں روزہ رکھتا ہوں, یہ روزہ ہی نہیں رکھتا, اس کو کیا پتا علم عبادت کیا ہوتی ہے؟ کبھی مسجد میں آئے تو پتا چلے نا, ہم سے پوچھو. عبادت بھی کر رہا ہے, تکبر بھی کر رہا ہے. تیسرا ریزن, ابھی تک مالدار نہیں آیا, عالم, عابد. پھر تیسرے نمبر پر وہ ہے جو مال و دولت رکھتا ہے, وہ بھی تکبر کرتا ہے. چوتھے نمبر پر حسب و نسب, بڑے خاندان والا. او جناب, میرے باپ دادا, میری فیملی بیک گراؤنڈ, اس کی فیملی تو پوچھو کیا ہے, اس کا باپ کیا کرتا تھا, اس کی فیملی کا ذرا بیک گراؤنڈ تو پوچھ کیا ہو. اپنے حسب نسب پر, اپنی فیملی بیک گراؤنڈ پر لوگ تکبر کرتے ہیں. پانچواں ریزن وہ کیا ہے؟ عہدہ اور منصب. کوئی وزیر بن جائے, کوئی عہدہ مل جائے, کوئی چودھری بن جائے, کوئی کسی کمیٹی کا سربراہ بن جائے, کوئی اقتدار مل جائے, اب جناب اس کی ٹوری دوسری ہوتی ہے, اس کا انداز ہی دوسرا ہوتا ہے, اس کے تو پر لگ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے, باقی سارے حقیر ہیں, وہی جناب سربراہ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. نمبر سیون, ساتواں ریزن, حسن و جمال. کوئی بڑا خوبصورت ہوتا ہے, اس کو اس سے کیا بات کروں, دیکھو تو صحیح کیسا بدصورت ہے. میرا جناب حسن و جمال, میری پرسنالٹی, اس سے کیا بات کروں, میں قریب بیٹھاتا نہیں بندہ, اس کی انداز ہی دوسرے ہو جاتے ہیں. یہ بھی تکبر کرنے کا ایک ریزن ہے. اینڈ دا ایٹھ ریزن, آٹھواں جو سبب ہے وہ ہے طاقت و قوت. کچھ لوگ بڑے جاندار باڈی بلڈر, اور بڑی جناب ان کی ویلتھ ہوتی ہے, اب وہ چھوٹے موٹوں کو تو ہاتھ ایسے ہی مار دیتے ہیں, تم سے کیا بات کروں, دیکھو تو چوٹی جیسا. اور جناب میرا دیکھو, مسلز دیکھو, میری ہمت دیکھو, طاقت دیکھو, بہادری دیکھو. اب وہ بہادر صاحب جو ہیں باقی سب کو ذلیل سمجھ رہے ہیں. اب یہ آٹھ ریزن سامنے آئے. دیکھیں, پہلے ہم نے تکبر کہتے کس کو ہیں, تکبر کتنا برا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اس کے حبیب کی بارگاہ میں کتنی بری بیماری ہے. پہلے بیماری کتنی خطرناک ہے یہ سمجھ لی. اب اس بیماری کی علامتیں کیا ہیں, ہم میں سے کئی یعنی علامتیں سننی ہو سکتا ہے ہمارے اندر ہیں. اب آگئے اسباب, آٹھ اسباب سامنے آ گئے, اب علاج سنیے. انشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی بیماری بتاتے بھی ہے, بیماری کا علاج بھی بتاتی ہے انشاءاللہ. اگر آپ آج یہ نیت کر لیں کہ اس بلا سے توبہ کر کے اٹھوں گا, تو آج ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ کی رحمت سے امید ہے بہت فائدہ مند ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, علم پہلا ریزن. عالم, عالم بھی تکبر کرتا, شیطان بھی تو عالم تھا, عالم بھی کیسا تھا, فرشتوں کا استاد تھا, اس نے تکبر کیا, وہ برباد ہو گیا. تو بعض اوقات علم دین سیکھنا سکھانا واقعی بہت بڑی سعادت ہے, لیکن اس لیے علم سیکھے. جناب علم سیکھ کر لوگوں کو بتاؤں گا تمہیں کیا آتا ہے, تمہیں پتا ہے نماز میں کتنے فرائض ہیں, ہاں اتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے, یہ بھی نہیں پتا کہ وضو کیسے ہوتا ہے. اب کوئی اس لیے علم سیکھ رہا ہے کہ تمہیں اچھا پتا ہے اسم فعل حرف کس کو کہتے ہیں, جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے, فعلیہ کیا ہوتا ہے, اسمیہ کیا ہوتا ہے. بندہ بولے یار یہ تو واقعی بہت بڑا عالم بن گیا ہے. اولا پڑھتے ہی لگ وہ ایسا روپ جھاڑتا ہے اپنے دوستوں پر کہ لگتا ہے مفتی بن گیا ہے, پورے علاقے میں جناب اس کی ایک الگ ہی ٹور بن جاتی ہے. اگر اس لیے علم سیکھ رہا ہے تو یہ علم اس کو برباد کر کے رکھ دے گا. تکبر نہیں, علماء سے اس لیے بھی لوگ علم سیکھتے ہیں, علماء سے سوال کروں گا, چیک تو کروں عالم صاحب کو کتنا آتا ہے, ہمارے امام صاحب سے ذرا سوال پوچھتا ہوں, ان کو آتا بھی ہے نہیں میں نے جو پڑھا ہے. اگر اس لیے علم سیکھا کہ علماء سے بحث و تکرار کرے گا, یہ علم بھی اس کی بربادی کا سبب بن جائے گا. اب سنیے, زمانے کے اتنے بڑے عالم جن کو امام کہا جاتا ہے, جن کے فتاوے, جن کی تصنیفات, جن کا چرچا آج بھی دنیا میں ہے, کون؟ مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, جنہوں نے 30 جلدوں کے فتاوی لکھے ہیں, اور ایک ہی مفتی کے قلم سے لکھا ہوا یہ غالباً اردو زبان میں دنیا کا سب سے بڑا ضخیم فتاوی کا مجموعہ ہے. 22,000 صفحات ہیں, 6,847 سوالات کے جوابات ہیں, 206 رسائل پر مشتمل, اور ہزارہ مسائل جس میں زیر بحث آئے ہیں. ایسے عظیم و شان عالم کہ آج بھی علماء مفتیان کرام فتوی دینے کے لیے فتاوی رضویہ کے محتاج نظر آتے ہیں. اتنا بڑا علم کا سمندر کیا کہتا ہے, اعلی حضرت لکھتے ہیں, فقیر تو ایک ناقص قاصر ادنا طالب علم ہے, کبھی خواب میں بھی, حقیقت میں نہیں خواب میں بھی, اپنے لیے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا. اور بحمد ہی تعالی بظاہر اسباب یہی ایک وجہ ہے کہ رحمت الہی میری دستگیری فرماتی ہے. سنو سنو, اعلی حضرت کہتے ہیں, کبھی میرے دل میں بھی یہ خطرہ نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں. علم اس کو کہتے ہیں. لیکن ایک علم سیکھنے والا اگر دوسرے لوگوں پر تکبر کرتا ہے تو انہیں ان باتوں کو خیال رکھنا چاہیے. اب دوسرا ریزن جس کی وجہ سے جناب تکبر کرتا ہے آدمی, عبادت. عبادت کا تو سب سے زیادہ آسان جواب یہ ہے کہ شیطان نے کتنی عبادت کی, اور عبادت کرنے والا یہ سوچے کہ مجھے کنفرم ہے میری عبادت قبول ہوگی. تکبر کا گناہ تو مل گیا, دوسروں کو حقیر جان کر میرا بننا کیا ہے. مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا کہ ایک بار ایک بزرگ غالب حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالی کا واقعہ ہے, آپ اور آپ کے بیٹے کہیں سفر پر گئے, تہجد کا وقت ہوا, والد صاحب بھی اٹھے, بیٹا بھی اٹھا, دونوں باپ بیٹے نے تہجد پڑھی. تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا کہتا ہے, ابو یہ کیسے لوگ ہیں سارے سوئے ہوئے تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں سارے ہی سو رہے ہیں. تو والد کہتے ہیں, بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے, خود عبادت کر لی اس لیے. نہیں نہیں, عاجزی اور انکساری کا بندے کو پیکر ہونا چاہیے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ اب واقعی میں عبادت گزار ہوں, عالم ہوں, اور سامنے والے کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, تو میں اپنے آپ سے اس کو کیسے اعلیٰ سمجھ لوں؟ تو ایک بڑا پیارا فارمولا علماء کرام نے دیا ہے, غور سے سنیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. زیور علم سے آراستہ اگر کوئی شخص ہو, عالم ہو یا علم اس کے پاس ہو, اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والی سوچ سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, تو یہ مدنی سوچ اپنائے کہ کسی کم عمر کو دیکھے تو وہ یہ سوچے کہ ابھی اس کی عمر تھوڑی ہے, اس کے گناہ بھی مجھ سے تھوڑے ہی ہوں گے, اس لیے مجھ سے آگے ہے. ٹھیک ہے, علماء فرماتے ہیں, اچھا اگر کسی بڑے کو دیکھے, عمر میں بڑا ہے, علم نہیں ہے اس کے پاس, اب کیا کہے انسان کہ یہ بڑا ہے, اس نے مجھ سے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی, تو یہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے, میں اس سے اچھا نہیں ہوں. پھر فرماتے ہیں, اپنا ہم عمر دیکھے, اپنی عمر کا کوئی دیکھے, تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں, ہو سکتا ہے اس نے کم گناہ کیے ہوں گے, یہ مجھ سے آگے ہے, میں نے تو علم بھی حاصل کر لیا ہے, اس نے تو ابھی علم بھی نہیں سیکھا, علم پر میں کتنا عمل کرتا ہوں, کہیں میں اس وجہ سے اس سے پیچھے نہ ہو جاؤں. اس انداز سے میرے پیارے اسلام بھائیو اپنا ذہن بناتا چلا جائے تو انشاءاللہ عزوجل وہ بچ جائے گا. اسی طرح پیارے اسلامی بھائیو تیسرا سبب, مال و دولت. پیسے والا بڑا تکبر کرتا ہے. اب یہ کاروباری لوگ بیٹھے میری بات بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے. آپ جانتے ہیں, پہلے تو یہ بتائیے پیسہ دیا کس نے, کس نے پیسہ دیا؟ اللہ نے دیا نا, ہم تو پیسہ لے کر نہیں آئے تھے, مال و دولت اللہ نے دیا ہے. اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ بڑے بزنس مین, بڑے اسٹیٹس والے, اچانک تقدیر کا چکر گھومتا ہے, ایسا نقصان ہوتا ہے کہ دنوں کے اندر وہ بندہ کلاش ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو جو پیسہ دیا رب نے کبھی بھی لے سکتا ہے, اس پیسے پر تکبر کرنا. اور کبھی سوچا آپ نے, ہم کبھی گاڑی میں جاتے ہیں, ایک فقیر آتا ہے, دروازہ نوک کرتا ہے, پیسے مانگتا ہے, ہیں یہ جو دروازے کے باہر کھڑا ہے اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ اس کی بھی دو آنکھیں, میری بھی دو آنکھیں, وہ بھی مسلمان, میں بھی مسلمان, وہ بھی انسان, میں بھی انسان, اس کے پاس بھی ایک ہی زبان, میرے پاس بھی ایک ہی زبان, وہ مانگ رہا ہے مجھ سے, میں دینے والا ہوں, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے, اس کو نہیں دیا ہے, ایک ہی فرق ہے. ہماری عقل, ہماری ہوشیاری, ہمارا اگر کوئی کمال ہوتا تو پیسے کمال سے نہیں ملتے, یہ سارے جانتے ہیں. تو جب میرے رب نے مجھے دینے والا بنایا, مجھے مانگنے والا نہیں بنایا, اور اسی احسان پر میں تکبر کروں, بلکہ مجھے تو رب کا اور شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی اور فرما برداری والے کام کرنے چاہیے کہ مولا تیرا احسان کہ تُو نے کروڑوں لوگوں سے مجھے بہتر بنایا, مولا کریم میری یہ نعمت واپس نہ لیجیو, مجھ پر اپنی کرم نوازی جاری رکھیو. لیکن بندہ تکبر کرے پھر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. ایک اور وجہ, حسب و نسب, خاندان. میں فلاں کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. ایک ہی روایت پیش کروں گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں, موسیٰ کے زمانے میں, حضرت موسیٰ کے زمانے میں دو آدمیوں نے آپس میں باہم فخر کیا. ایک جو کہ کافر تھا, اس نے کہا میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں. اس طرح وہ اپنی نو پشتے گنوا گیا, فلاں کا بیٹا, میرے دادا کا نام یہ, میرے پردادا کا نام یہ, نو پشتے گنوائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس سے فرما دیجئے وہ نو کی نو پشتیں کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی, اور ان کے ساتھ دسواں تو بھی جہنم میں جائے گا. تو اپنے نسب پر, اپنے خاندان پر کوئی میرے پیارے اسلام بھائیو فخر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں خاندان نہیں تقویٰ دیکھا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ کا خاندان, آپ کا نام, آپ کا اسٹیٹس, آپ کا مقام نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں فقط تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ تو کبھی اس بات پر بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ حسن و جمال، کچھ لوگوں کو اللہ نے بڑا حسین بنایا ہوتا ہے، وہ بدصورت لوگوں کو قریب پسند نہیں کرتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حسن بھی تو رب نے دیا ہے نا، اللہ نے دیا ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس حسن ہے، اللہ کالا بھی بنا سکتا تھا، بدصورت بھی بنا سکتا تھا، رب نے احسان کیا خوبصورت بنایا، اور اب اسی کی نافرمانی والے کام کر کے بندہ تکبر کرے؟ نہیں میرے پیارے اسلام، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے حسین و جمیل، کبھی کوئی بیماری لگ جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ چہرہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو کبھی بھی حسن و جمال کی وجہ سے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بڑی پیاری روایت میں نے پڑھی، اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حسین و جمیل اور شریف الاصل ہو، یعنی حسین بھی ہو اور اونچے خاندان والا بھی ہو اور منکسر المزاج بھی ہو، عاجزی والا بھی ہو، تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا۔ انکساری ہو، اللہ نے حسن دیا، بڑے خاندان سے کیا، مگر بندہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، بندہ انکساری والا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نجات پانے والوں میں شامل کر دے گا۔ اب آئیے ایک اور ریزن جو ہم نے سنا، ساتواں، طاقت و قوت، بڑی طاقت بڑی قوت ہوتی ہے، ایسے لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جناب باڈی بلڈر، بڑے بڑے کروفر والے جب بیمار ہوتے ہیں تو ایک گلاس اٹھا کر پانی بھی نہیں پی سکتے۔ اس دن سے ڈرو، جو ہے کوئی ہے جس کی رسی اور جس کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کمزوروں پر ظلم نہ کیا جائے، کمزوروں کو حقیر نہ جانا جائے، کہ بھروسے قیامت مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، پھر کسی کی نہیں چلے گی۔ اور اسی طرح آٹھویں، وہ لوگ جو عہدہ اور منصب کی بنا پر، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تکبر کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کی بارگاہ میں بھی عرض ہے، یہ عہدہ تو چلا جائے گا، یہ منصب تو چلا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ تکبر کا گناہ آپ کے ساتھ باقی رہ جائے اور قیامت کے دن آپ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ بہرحال آج کے مختصر سے بیان میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ تکبر ہے کیا اور اس میں کون کون لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو آج سچی توبہ کر لیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ تکبر کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے، اور اپنے غریب رشتہ داروں، اپنے غریب پڑوسیوں، اپنے غریب نوکروں، جو بھی ہمارے اطراف میں لوگ ہیں، انشاءاللہ انہیں سینے لگا کر ان کی دعائیں لیں گے۔ انشاءاللہ آپ عاجزی اختیار کیجئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ بلندی چاہیے تو رب کی رضا سے ڈھونڈو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی۔ آخر میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی دعوت اسلامی اسی طرح فرض علوم اور وہ بیماریاں، وہ گناہ، وہ ہمارے معاشرے کی برائیاں جو اس وقت بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں، اس کو ڈسکس کرتی ہے، لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلاتی ہے، نیکی کے راستے کی طرف بلاتی ہے۔ آپ بھی اپنی دعوت اسلامی کو پریکٹیکلی جوائن کر لیجئے، آپ دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجئے تاکہ سنتوں کا یہ پیغام ہم ساری دنیا میں لے کر جائیں اور اچھے انداز میں لوگوں کو کنوے کر سکیں۔ آئیے دعوت اسلامی کو جوائن کیجئے، اپنی زندگی تبدیل کیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں نیکی کی دعوت دینا شروع کیجئے۔ آپ کے پاس 5 سال سے ایک بندہ نوکری کرتا ہے، آپ کا یہ انفلوئنس ہونا چاہیے تھا، آپ کا یہ اثر ہونا چاہیے تھا کہ وہ نمازی بن جاتا۔ ہمارے ساتھ 5 سال ہو گئے، اس کو نمازی نہیں بن سکا، اس لیے نہیں بنا کہ میں خود نمازی نہیں ہوں۔ 5 سال ہو گئے، اس کو جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس لیے نہیں چھوڑا کہ میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں۔ تو ہمیں اپنی فیلڈ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اطراف کے لوگوں میں اثر چھوڑنا ہے، انشاءاللہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا چلا جائے گا۔ ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں، بڑی برائی ہے، معاشرے میں بڑا بگاڑ ہے، کاروبار میں بڑا جھوٹ ہے، فیملی میں بڑی جناب بے حیائی ہے، لیکن ٹھیک کون کرے گا؟ خالی باتیں کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا، ہم سب ٹھیک ہو جائیں تو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آئیے، یہی میسج دعوت اسلامی کا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، ہمارے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مالک کریم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر کی آفت سے مولا کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں تمام باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فائنینشلی، پریکٹیکلی، ہر طرح سے دعوت اسلامی کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔